ولا يحصي نعماه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعس موجود ولا وقت مأدود ولا أجل ممدود الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد المرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد في سورة الفرقان بسم الله الرحمن الرحيم قال الرسول يا ربي إنا قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا حاضرين مؤمنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجھے درخواست کی گئی ہے کہ میں اس دعا دعا امام زمانہ کا ترجمہ آپ کے سامنے تھوڑا سمجھاؤں الحمدللہ ایسے تو ماشاءاللہ سب کو مانا آ رہا ہے مگر جس نے درخواست کیا ہے ان کی ایک خواہش ہے کہ ذرا سمجھایا جائے ہم دعا کرتے ہی اللہ کے پاس اللہم کن لی ولی کا یہاں ولی جو ہے تیرا ولی اللہ تو بن بی تو بن تیرا ولی کے لیے ولی یہاں ڈیپیوٹی ریپرزینٹیٹیو تیرا نائب ولی کے بہت سے معنی ہے اسی ایک ہی دعا میں دو مرتبہ لفظ ولی آ رہا ہے مگر دوسرا جو ولی آ رہا ہے کہ تو بن ان کا ولی یہ دوسرا میننگ ہے یہاں جو شروع ہوتا ہے اللہم کن لی ولی کا اللہ تو بن تیرا ولی کے لیے تیرا نائب کے لیے تیرا ڈیپیوٹی کے لیے تو بن مگر فوراً یہ کہہ کے سلوات یقیناً سلوات آپ ساتھ میں ہم بیٹھتے ہیں اللہم کن لی ولی کا حجت ابن الحسن تیرا حجت جو ہے تیرا حجت جو ہے حسن کا بیٹا یعنی امام حسن عسکری کا بیٹا گیارہویں امام کا بیٹا اللہم کن لی ولی کا بحجت ابن الحسن سلواتو کا اللہ کا اللہ ہے تیری سلوات تو ان پہ بھیج تیری رحمت بلیسنگ تو ان پہ بھیج کن پہ امام پہ وہ آبائی ان کے سارے انسیسٹرز پہ ان کے آبا و اجداد پہ یعنی سارے معصومین پہ تو اللہم کن لی ولی کا حجت ابن الحسن سلواتک علیہ ہی یعنی بارہویں امام و آبائہ اس کے آبا و اجداد سے تو سلوات دے فی حاضر الساعہ و فی کل ساعہ اب یہ درمیانی جو آ رہا ہے اس وقت بھی ہر وقت آگے والی دعا کے لیے بھی ہے پیچھے کے لیے. آگے ہم کہا کیا کہ اللہ تو بن اور ان کے لیے اب کیا بن ابھی آنے والا ہے, مگر سلوات بیش تیری سلوات بیش ان کے آبا و اجداد کے اس وقت بھی ہر وقت. اتنی میٹھی انداز میں یہ الفاظ بیچ میں ڈالا گیا ہے تو اب یہی ریپیٹ ہوگا کہ اس وقت اور ہر وقت تو بن کیا بن, چھ چیزیں ولیوں و حافظوں و قائدوں و ناصروں و دلیل و آئینہ. تو بن ہمارے تیرے ولی کے لیے, تیرے حجت کے لیے, تیرے نائب کے لیے ولی بن. اب یہاں ولی آیا تو یہ گارڈین سرپرست, تو ان کا سرپرست بن. وہاں نائب ہوا یا سرپرست ہوا, وہاں حافظ تو ان کی حفاظت کرنے والا, یہ اردو لفظ ہے. وہ قائد, قائد بہت سے معنی کی, آپ کو پتا ہے عربک جو ہے فصیح بلیغ لینگویج ہے, ایک لفظ کا بہت سے معنی ہوتے ہیں. تو یہاں ولی کا, حافظ کا, وہ قائد ایسے سردار میں زیادہ استعمال ہوتا ہے, یہاں رہنما ان کا گائیڈ, ان کو تو گائیڈ کر, ان کا رہنما بن جا. وہ ناصر ان کا مددگار بن, ان کا ہیلپر بن جا. وہ دلیل ان کا پروف حجت, اور وہ آئینہ گارڈ آنکھوں سے, آئین آنکھ گارڈ ان کا, یعنی ان کا چوکیدار, ان کا گارڈ تو بن جا. یعنی ان کی اللہ کو ہم دعا کر رہے ہیں کہ تو ہر وقت اس وقت ہر وقت ہماری امام کی حفاظت کر, ان کی مددگار بن. امام کے لیے اللہ تو کافی ہے, ان کے لیے ہماری دعا, ہم اتنے نجیس ہم دعا کریں نہیں, ان سے ہمارا رابطہ امام سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اور محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. وہ اتنی ساری دعائیں جب جمع ہو تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اس دعا کے ذریعے جلد ظہور بھی ہو سکتا ہے. تو پھر حتی کب تک تو ان کی حفاظت کر, ان کے رہنما بن, ان کا چوکیدار بن, سب کچھ تو بن. کب تک؟ حتی تسکنہ ارض کا, تیری زمین پہ, ارض پہ تیری زمین پہ تسکنہ سکن, جب وہ آئے اور رہے, سکن رہنا تو ریزائڈ تو رہے. توعہ کا بھی بہت سے معنی ہے, مگر یہاں پیسفلی رہے, جب آئے جب ظہور ہو تو یہاں دنیا میں تیری زمین پہ رہے تو سکون سے رہے, آرام سے رہے, امن و امان سے رہے. وَتُمَتِّعُهُ فِيهَا طَوِيلًا, فِيهَا یعنی ہا ارض تیری اس زمین پہ وہ طویل وقت تک آرام سے رہے, خوشی میں رہے, انجوائے کی حالت میں رہے. وَتُمَتِّعُهُ وَتُمَتِّعُهُ خوشی میں رہے, امن و امان میں انجوائے کرتے ہوئے رہے, کیونکہ ہمارے امام طویل وقت سے غیبت میں رہے. ہمارے امام تمام معصومین میں سے مظلوم ترین امام ہے, کیوں کہ اتنے لمبی زندگی اللہ نے ان کو عطا کی ہے. دشمنوں کی سازشیں, ہماری بری حرکتیں, یہ ساری امام کی تنہائی, اتنے لمبے عرصے پہ کتنی بڑی امتحان ہے ہمارے امام پہ. اب ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کا تو غیبت میں تو محافظ وغیرہ بن, مگر جب آ جائے تو پھر لمبے عرصے تک ان کو اس دنیا میں سکون کے ساتھ رہنا کا موقع ملے, انجوائمنٹ کے ساتھ وہ اس دنیا میں اب رہے, کیونکہ اتنا تنہائی میں رہے اب طویل عرصہ ان کو اس دنیا میں سکون پذیر ہو ان کا وقت. تو یہ دعا معنی سمجھ کے ہم پڑھیں گے, امام سے محبت میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا. امام زمانہ کی سلامتی کے لیے, ان کے ظہور کے لیے ہمارا رابطہ ان سے مضبوط ہو, ہم ان کے ناصر اور مددگار ہو جائے, ان کے لیے آواز بلند صلوات. اور ہم دوائی سے شروع کرتے ہیں, بہت سے پرچے آ گئے ہیں کہ اس بارے میں بتائے, اس بارے میں انشاءاللہ جتنا میرے پاس لکھا ہوا ہے بتاتے چلی جاؤں گی. ہر ایک انشاءاللہ ہر ایک حاجت ضرور پوری ہوگی, اگر بچ بھی جائے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے پرچے بھی نکالیں گے. یہ سارے کام ہمیں مل کے کرنا ہے تاکہ بیماریوں کا جلد از جلد ہم خاتمہ کریں، تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ آخرت کمانے کے لیے، خدمت خلق کرنے کے لیے وغیرہ ہمیں زیادہ وقت ملے. آج میں دو بیماریاں کا جلدی جلدی بتاؤں گی کیونکہ وقت مین موضوع کے لیے کم ہوتا نظر آ رہا ہے. ایک ڈائریا اور ہائی بلڈ پریشر. کیونکہ پرچے آ گئے ہیں ان کے جواب دیا جا رہا ہے. اب ڈائریا ہو تو ضروری نہیں جلدی ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور ایلوپیتھی کی دوائیں لو، ان کی بہت سی باتیں بتائی گئی ہیں. ان میں سے جو گھر میں اویلیبل ہو جو آپ کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو، تین چار باتیں ہوتی ہیں تو اس میں سب ایک اٹھائیں گے وہ کافی ہوتا ہے، بالکل کافی ہوتا ہے. مگر تین چار باتیں بتائی اسی لیے جاتی ہے کہ شاید ایک چیز گھر میں ہو ایک چیز نہ ہو، مگر ایک ہی چیز کافی ہوتا ہے. بالکل یہ ساری تجربہ کی ہوئی چیزیں ہیں. پہلے سب سے بہت بہترین چیز ڈائریا کو روکنے کے لیے، فوراً ڈائریا کو روکنے کے لیے، گاجر کا رس. گاجر کا رس کی جو فضیلت آپ دیکھیں آپ اپنے حیران ہو جاتے ہیں. کمزوری کے لیے گاجر کا رس، استھمیٹک پیشنٹ جس کو استھما ہو ان کے لیے گاجر کا رس، اتنی ساری بیماریوں کے لیے ہے گاجر کا رس. صرف حاملہ عورت بس ان کے لیے نقصان دہ ہے. حاملہ عورت کے سوا ہر بیماری کو سمجھ لو علاج گاجر کا رس ہے. اردو میں گاجر ہی کہتے ہیں نا، کیرٹ. گاجر کا رس ہر چیز کا علاج ہے، کمزوری سے لے کے ہر بیماری کا، سوائے حاملہ عورت کے لیے نقصان دہ ہے. وہ بالکل گاجر کا رس جب تک پیٹ میں بچہ ہے وہ بالکل نہ اٹھائے، باقی سارے لوگوں کے لیے بہترین علاج ہے. اس میں ڈائریا کے لیے بھی ہے. ادرک کا رس، ادرک کا رس نیول کے آس پاس، نیول ڈونٹی کہیں گے ناف، ناف نیول جو ہے ناف، ناف کے اطراف میں اس کو لگانا ہے، پینے کا نہیں ہے. ادرک کا رس ناف کے اطراف میں، جس کو ڈائریا ہوا ہو ناف کے اطراف میں لگانا ہے. تو یہاں دو علاج ایک ساتھ ہو سکتا ہے کیونکہ پینے کی ایک ہے لگانے کی ایک، تو کوئی حرج نہیں. پینے کی ہو تو ایک ساتھ دو تین ساتھ میں نہیں کرنا چاہیے. پھر بتاتا ہے کہ چائے کی پتی جو ہے ایک چمچ یا اس سے کم، اس کو شکر کے ساتھ ملا کے اس کو اتارنا ہے پانی کے ساتھ. چائے کی پتی ایک چھوٹی چمچ یا اس سے تھوڑی کم، شکر کا ماپ نہیں لکھا ہے، تھوڑی سی شکر کو ملا کے اس کو اتارنا ہے پانی کے ساتھ، تو ڈائریا جاڑا بند ہو جائے گا. پھر بتاتا ہے حکیم کہ جاڑا کے لیے نیم گرم پانی، نیم گرم پانی میں تھوڑا سا نمک اور لیمبو کا رس، نیم گرم پانی میں تھوڑا سا لیمبو کا رس اور بالکل تھوڑا سا چپٹی کہا جائے نمک، وہ بھی جاڑا کو ڈائریا کو بند کر دیتا ہے. اب ہائی بلڈ پریشر، ہاں اسی لیے اور باتیں بتایا کہ ابھی گاجر کی سیزن نہیں ہو سکتی، تو اسی لیے میں نے دوسری باتوں کو پکڑنا پڑے گا. گاجر کے رس تو ایسے بھی تمام بیماری کا علاج ہے، تو وہ سیزن کی بات ہے، تو دوسری باتیں جو بتائی گئی ہیں اس پہ عمل کرنا. اسی لیے تین چار باتیں اسی لیے دی جاتی کہ ایک چیز نہ ملے تو فوراً دوسری تیار ہو. ہائی بلڈ پریشر کے لیے سب سے بیسٹ چیز ایک تو یہ نہار ہوں، ایک چھوٹی چمچ، اگر ونٹر ہے تو ذرا زیادہ بڑا چمچہ لے لیا تو کوئی حرج نہیں، کھانے کا چمچہ. اولیو آئل، زیتون کا تیل، کچا کچا یہ زیتون کا تیل، اس کو پی جانا ہے ایک چمچ یا ایک چمچہ. گرمی کے موسم ہو تو ایک چمچ ہی، آج ابھی ونٹر کا موسم ہے تو ایک چمچہ چل اچھا زیادہ جلدی جواب ملے گا. ہائی بلڈ پریشر کے، اور دوسری بات یہ بتا رہا ہے ہائی بلڈ پریشر کے لیے پیسا ہوا لہسن کو دودھ میں ملا کے پینا ہے. ناپ نہیں بتایا ہے، یعنی مثال کرے اگر آپ نے آدھی چمچ پیسا ہوا لہسن کو آدھے گلاس دودھ میں ملا لیا، ملا کے اس کو پی لینا ہے، تو پیسا ہوا لہسن دودھ کے ساتھ ملا کے بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر تین یا چار لہسن کے ٹکڑے پورے دن میں کھانے کے ساتھ، ویسے ہی تین چار لہسن کے ٹکڑے پورے دن میں 24 گھنٹے میں اس کو کھانا ہے، تین چار ٹکڑے لہسن کے कच्चा लहसुन बहुत फायदा मंद है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, उनके लिए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हाई ब्लड प्रेशर वाले के लिए बहुत फायदा मंद है, मगर दो बेस्ट है केला और मेलन खरबूजा। मेला और मेलन और खरबूजा और बनाना यानी केला बेहतरीन है हाई ब्लड प्रेशर के लिए फ्रूट, ये उनको बहुत मदद करेगा केला और खरबूजा। डीप ब्रीदिंग, खरबूजा की बात आई तो एक बात याद दिलाऊं कि कल का पॉइंट था मगर एक क्या था, कभी भी सख्त ताकीद करता है, बहुत नुकसानदेह कि पैरालिसिस तक की बीमारी पहुंच सकती है अगर बिल्कुल एम्प्टी स्टमक हो, बिल्कुल खाली पेट हो और उस वक्त खरबूजा खाना, नॉट खरबूजा सॉरी तरबूज, वाटरमेलन, वाटरमेलन कभी भी बिल्कुल खाली पेट हो तो बहुत ताकीदी से मना कर रहा है कि बीमारियों को इजाफा करता है और खास करके पैरालिसिस का खतरा है अगर जो उसकी आदत कर दे। कभी कभार एक मरतबा दो मरतबा खा लिया तो नुकसान नहीं होता, मगर हत्तल इम्कान वाटरमेलन खाली पेट से बिल्कुल न खाए, बहुत नुकसानदेह। डीप ब्रीदिंग बहुत फायदामंद है हाई ब्लड प्रेशर वाले के लिए भी, लो ब्लड प्रेशर वाले के दोनों के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है, जिसका प्रेशर लो हुआ हो या जिसका हाई हुआ हो। डीप ब्रीदिंग गहरा सांस लेना, बहुत डीप ब्रीदिंग गहरा सांस बहुत मदद करता है प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए। इतनी बातें, हाँ एक और बात है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, दो छोटी चम्मच, दो चम्मच चाय की चम्मच शहद में एक चम्मच नींबू का रस, दो चम्मच शहद में एक चम्मच नींबू का रस मिला के दिन में दो मरतबा हाई ब्लड प्रेशर के लिए, दिन में ये दो मरतबा होना लेना पड़ेगा। जब से लिखा है ट्वाइस अ डे, बाकी में कुछ नहीं लिखा है, मतलब मैं वंस अ डे, और अगर मैं फर्क नहीं पाता हूँ गैप रख के दोबारा भी खा सकते, क्योंकि ये ऐसी चीजें है कि वो एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है कि डोज बढ़ गया तो नुकसान होगा, इसीलिए ऐसी चीजें तो अगर कुछ ज्यादा भी खा लिया तो नुकसान दे नहीं होगी। तो ये आखिरी चीज बताइए, दो चम्मच शहद इसमें एक चम्मच नींबू का रस मिला के। अब दो ऐसी बातें बतानी है कि जो हमारा एक आयतुल्लाह है ईरान में, नसरुल्लाह बुरुजर्दी, आयतुल्लाह नसरुल्लाह बुरुजर्दी, उन्होंने महारत हासिल की है अजकार में, जिक्र में, तावीजों में, इलाजों के लिए, क्या जिक्र किस वक्त करना चाहे, कौन सा तावीज किस बीमारी के लिए, किस प्रॉब्लम के लिए, किस तकलीफ के लिए, उन्होंने उनमें स्पेशल महारत हासिल की। वो चंद बातें बताते हैं जो आज मैं दो बातें बताऊंगी। एक वो बताए जो बहुत मुसलसिल बीमार रहता हो, जो मुसलसिल मरीज रहता हो, उसकी बीमारी से नजात के लिए 17,000 दुरूद बताया है, 17,000 मगर उसको कैसे पढ़ेंगे, एक एक मासूम को, 14 मासूम में से एक एक मासूम को हजार हजार सलवात हदिया करेंगे, जो मरीज है वो खुद करे, अगर मरीज खुद नहीं कर सकता तो उनके बिहाफ उनके तरफ से कोई करे, तो उनके तरफ से मैं हदिया भेज रही, यानी 1,000 दुरूद रसूल अकरम को, रसूलुल्लाह को हदिया करें, 1,000 मौलाली को, 1,000 शहजादी को, इस तरह 14 मासूमीन को 1,000 दुरूद हदिया करें, फिर 15वां जो होगा बीबी जैनब को 1,000 दुरूद हदिया करें, उसके बाद 16वां हजरत अब्बास को 1,000 दुरूद हदिया करें, और 17वां नंबर का 1,000 दुरूद उमुल बनीन को, जनाबे उमुल बनीन को हदिया करें। ये 17,000 पढ़ने के बाद हाजत मांगे अपनी सेहत के लिए, ये उन लोगों के लिए खास है जो बीमार मरीज ही रहते, बीमार बहुत बीमार ही रहते हैं, उनके लिए बेहतरीन इलाज ये लोगों ने आजमाया है और बहुत बहुत फायदामंद है। तो 17,000 एक ही बैठक में, एक वन बैठक, मगर अगर कोई एक वक्त में ना कर सके तो इजाजत तो है 17,000 एक दिन में खत्म करे, मगर ज्यादा जल्दी जवाब मिलेगा जो 17,000 एक ही वक्त में बैठ के कर सके, खुद अकेला اور جو ان کے بحاف مریض کے طرف سے کر رہا ہے تو یہ کرے کہ میں ان مریض کے طرف سے ہزار درود رسول اکرم کو ہدیہ کر رہی ہوں، میں ہزار درود مولا علی کو ان کے طرف سے ہدیہ کر رہی ہوں، تو 17,000 پڑھنے کے بعد دعا کرے. اور دوسری چیز انہوں نے بتائی ہے حاجت کے لیے، خاص حاجت ہو ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے، 1,000 مرتبہ ایک ہی وقت میں اللہم لعن معاویہ ابن ابی سفیان، اللہم لعن، لعنت دی جائے 1,000 مرتبہ معاویہ ابن ابی سفیان. دیکھو لعنت جو ہے گالی نہیں ہے، بس اللہ کی رحمت سے دور. یہ ہماری تربیت ہے کہ ان لوگوں کی حرکت ہم حرکت نہ کریں. یہ تبرع جو ہے حقیقت میں یہ درد سے کہ ان جیسے عمل ہم نہ کریں، بد عمل نہ کریں، ایسی شرارتیں، ایسی مس یوز آف عقل، ایسا ظلم وہ ہم نہ کریں، یہ درد ہے. تو 1,000 مرتبہ اللہم لعن معاویہ ابن ابی سفیان، اس کے 1,000 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد اتنی رحمت برکت نازل ہوتی ہے وہاں. فوری طور پر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے، یہ دعا انشاءاللہ مجرب ہوگی. اب ہماری زیارت جامعہ مسئلہ، ماشاءاللہ میراث کے مسائل بھی آ گئے ہیں، آپ لوگوں کے سوال اچھی طرح بہت تیزی سے آ رہے ہیں، انشاءاللہ سب کے جوابات ملیں گے. ذرا میراث کے مسائل کو میں ذرا تھوڑے بیان کر لوں، پھر میں دوسری ٹاپک اٹھائے اس کے بدلے میں آپ کے سوالات کے جواب دوں. تھوڑا صبر کرنا پڑے گا مگر انشاءاللہ آپ کا جواب ملے گا. ٹھیک ہے، 12 تک تو ہے نا مجلس، انشاءاللہ 11 ٹوٹل مجلس ہے نا، تو 11-12 کو بھی انشاءاللہ ہمارے آپ کے جوابات تو ملتے رہیں گے. مگر کیونکہ یہ میراث کے مسائل میں نے شروع کیا ہے، بس ایک ٹاپک ان کے تھوڑی بہت باتیں 2-3 دن میں مجھے بتانے دو، پھر بس میں متفرق سوال و جواب اس پہ میں آ جاؤں گی، تاکہ میں اپنی جانب سے جو بتانا ہے ان کو میں چھوڑ دوں گی. اب دیکھو میراث کا مسئلہ کیسا فوراً آیا، پتا چلا معاشرے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں. دیکھو ایک کو بھی فائدہ ہوا، بس ایک کافی ہے پورے مجمع میں اس نے فائدہ اٹھایا. تو سوال سے پتا چلتا ہے کہ عورت سے گڑبڑ ہوئی ہے اور اس نے سوال کیا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، میں اب کیا کروں. یہ بہت اچھی نشانی ہے، یہی تو دین ہے توبہ قبول کرنے، حور کی توبہ کا قبول کا دین ہے. یہی تو انسان اب اصلاح کرے، توبہ کرے، آئندہ یہ غلطی نہ ہوگی اور اصلاح کرے. اگر کسی کے نابالغ کا باپ مر گیا، اگر کوئی نابالغ تھا اس کا باپ مر گیا، اس کے کپڑے کا تو بات ہوئی کہ ان کی جو ہبوا ہے کوئی استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ نابالغ ہے، اگر دادا زندہ ہے تو اس کی اجازت سے کام ہو، یا مشتہد یا ان کے وکیل سے رابطہ قائم کیا جائے کیونکہ نابالغ ہے، ان کا مال ان کے ہی لیے استعمال ہوگا کسی اور کے لیے نہیں. یا مشتہد کہے گا کہ اس کپڑے کو خرید لو، اس کا پیسہ نابالغ کے حق میں رکھ دو ایک طرف، ان کے اوپر ہی خرچ ہوگا، یا ان کے نان نفقے میں ایڈجسٹ کرنا پڑے جو ان کا اخراجات اٹھاتا ہے. جو مجتہد جواب دے گا آپ کو، اس میں ضروری نہیں ہے جس کے ہم تکلیف کرتے ان کے پاس ہی جا، کوئی بھی نائب امام اس کا جواب دے سکتا، ہر نائب امام بچے کا ولی ہے. تو کسی بھی مجتہد صاحب رابطہ قائم کر کے آپ اس مسئلہ کا حل. تب ان کا سوال یہ تھا یہ غلطی ہو چکی اب کرے کیا، نابالغ کا مال تھا نہ کپڑے وغیرہ، ہم نے سوچا بچہ نابالغ ہے اس کا غریبوں کو تقسیم کیا جائے، ہماری نیت بہت نیک تھی مگر کام بہت بڑا حرام کا ہو گیا. تو یہ نیت تو کام نہیں آتی حرام کام میں، الاعمال بھی نہیں آ مگر اچھے اعمال میں نیت کی دخل ہے، حرام حرام ہے، وہ تو بہت بڑا گناہ ہے، نہ تو مرحوم کو کچھ ملا اور یتیم کا مال کھا لیا گیا، مگر اب اس کا ازالہ کیسے کرے. اگر یہ نابالغ بچہ بالغ ابھی ہو چکا ہے، یہ غلطی سالوں پہلے ہوئی تھی اور اب بالغ ہو چکا ہے، تو ان کو بتائیے مسئلہ کہ ہم سے غلطی ہو گئی، کیا تو ہمیں معاف کر دے گا؟ وہ بالغ ہے تو معاف کر دے سکتا ہے، نابالغ معاف نہیں کر سکتا، ابھی بھی نابالغ ہے. تو مجتہد جان کے وکیل سے، کراچی شہر میں اتنے سارے علماء ہیں جو وکیل بھی ہے عالم بھی ہے، کسی ایک عالم بھی ہے وکیل بھی ہے اسے رابطہ قائم کریں، وہ حساب کتاب لگائے گا کہ کتنے کپڑے تھے، بچہ ابھی بھی نابالغ ہے، ان کا کتنے پیسے ان کا الگ کیا جائے وغیرہ، ان سے آپ رابطہ قائم کریں گے، وہ آپ کو اچھی طرح جو وکیل بھی ہو اور عالم بھی ہو فقہ رکھنے والا علم، مولانا نہیں، مولانا اس کو کہا جاتا ہے ذاکر حسین، ذاکر حسین کو مولانا کہا جاتا ہے، عالم جو علم میں فقہ رکھتا ہو. ہر ایک کو مسائل نہیں پوچھا جا سکتا، میں بھی آپ کو ہر ہر سوال کا اگر جواب دیتی ہوں تو عالم کو پوچھ کے دیتی ہوں، کہ ہم بھی ذاکرہ ہے تو ہم بھی علماء کو پوچھ کے ہی جواب دیتے ہیں، تو علماء سے پوچھنا پڑے گا. تو اب یہ انشاءاللہ یہ مشکل حل ہو جائے گی، توبہ بھی کرے، اللہ سے معافی مانگے کہ جہالت ہوئی اور اس کا ازالہ کر دے، کہ اب اس بچے کا ابھی تک نابالغ ہے تو اب اس کا حق ان کو دیا جائے. جو کپڑے تو چلے گئے غریب کے پاس، مگر اس کی قیمت کیا ہے کپڑے کی، یہ آپ کو وکیل مجتہد عالم وکیل آپ کو گائیڈ کرے گا، اس کے مطابق آپ کریں گے. اب یہ تو سوال آیا تھا ہمارا، سب وہی مسئلہ کو تھوڑا وضاحت کریں گے کہ زید نامی آدمی تھا، وہ مر گیا، بیوی بچے ماں باپ چھوڑ کے مرا. اب دوسرا کیس اسٹڈی ہم کریں گے آج، دوسرا ایگزامپل، دوسری مثال، وہی زید، وہی ساری بات کل کی، مگر اب اولاد نہیں ہے، زید کا کوئی اولاد نہیں ہوا، زید کا اولاد نہیں ہوا، 90,000 چھوڑ کے مرا، اس نے وصیت 30,000 کی وصیت کی، 60,000 ہے ابھی، اولاد کوئی نہیں، تبھی بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا. اولاد تھا کل تو ہم نے کہا تھا آٹھواں حصہ، آج ہم کہہ رہے چوتھا حصہ، کیوں؟ اولاد نہیں ہے، زید کی اولاد نہیں ہے تو اس کی بیوی کو اب چوتھا حصہ ملے گا. تو 60,000 کا چوتھا حصہ بیوی کو ملے گا 15,000، اب 45,000 بچ گئے، 45,000 بچے ہیں، ان کے ورثہ دو ہی ہے، ماں اور باپ، زید کا ماں اور زید کا باپ ان کے ورثہ ہے. باپ کو دو حصہ ملے گا 45,000 میں سے، ماں کو ایک حصہ، عورت ہے ایک حصہ، باپ مرد ہے ان کو دو حصہ. بیوی کا حق نکالنے کے بعد جو بچہ، باپ کا دو حصہ، ماں کا ایک حصہ. اسی طرح اگر عورت مر گئی تو ان کا شوہر کو ان کا حصہ ڈبل ہوگا، اولادیں تو چوتھا حصہ، اولاد نہیں ہے تو آدھا حصہ شوہر کو ملے گا. پھر آدھا میں اگر اس عورت کی ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، اگر فرض کریں فاطمہ کا انتقال ہوا تو فاطمہ کے شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا، اگر فاطمہ کے پاس اولاد ہے تو ساری ملکیت کا چوتھا حصہ ملے گا، اولاد نہیں ہے تو آدھا حصہ، تو زیادہ تر تو اولاد ہوتی ہے تو چوتھا حصہ. چوتھا حصہ ملنے کے بعد، شوہر کو چوتھا حصہ ملنے کے بعد، پھر ماں یا باپ کون زندہ ہے، دونوں زندہ ہے تو ان کا وہی چھٹا چھٹا حصہ پوری ملکیت میں سے، 60,000 میں سے. اب جو بچا تو بیٹے کو دو حصہ، بیٹی کو ایک حصہ، ایک ایک پائے کا حساب ہے اللہ کے پاس، ایک دانہ کی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. بھول ہو گئی ہے، توبہ اور ازالہ کا راستہ ہے، مگر کبھی بھی مالی ذمہ داری توبہ سے ختم نہیں ہوگی جب تک مالک کو مال ہم واپس نہ کر دے رہے، اس کا ازالہ نہ کر دے رہے، جب تک توبہ ادھوری رہے گی. ابھی تو جلدی سے توبہ کر لینی ہے، کیونکہ پتہ نہیں موت ابھی بھی آ سکتی ہے، اسی وقت آ سکتی ہے. پھر نیت ہے کہ فوراً ازالہ کرنا ہے تو اللہ مہلت نہیں دیتا ہے، کہ اب اس نے جاگرت آ گئی، وہ بیدار ہو گئی، اب اس کو تو مہلت دی جائے کہ ان کی توبہ مکمل ہو جائے. تو یہ اسی طرح مرد اور عورت کا جو جس کا انتقال ہو ہے اس کے مطابق، تاکہ ذرا برابر خطا نہ ہو. انشاءاللہ زیادہ باتیں پھر کل بتائیں گے، کیونکہ پھر موضوع کے لیے وقت نہیں رہتا، مسئلہ جاری رہے گا. اب زیارت الجامعہ، زیارت الجامعہ کبیرہ اتنی عظیم زیارت ہے کہ آیت اللہ جواد آمولی انہوں نے مثال جوشن کبیر کی دی، کہا جیسے جوشن کبیر میں خدا کی معرفت ان کی صفات کے ذریعے انسان حاصل کرتا ہے، اسی طرح زیارت الجامعہ کی میں ایک مومن مومنہ اہل بیت کی 12 اماموں کی فضیلت صفات ان کی معرفت حاصل کی جاتی ہے. پھر کتنی عظیم ہے کہ اتنا بڑا آیت اللہ، اتنا بڑا جواد آمولی، آپ تو بار بار ان کے نام سنتے ہوگے مجلسوں میں اور ان کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں. یہ انہوں نے جوشن کبیر سے مثال دی. بہت عظیم چیز ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر ہفتے میں ایک مرتبہ نہ پڑھ سکے تو کم سے کم علماء کہتے مہینے میں ایک مرتبہ رکھے, کہ اس کے لیے مجھے جامعہ کبیرہ زیارت جامعہ کبیرہ مہینے میں ایک مرتبہ ضرور کوشش کرے. جب فارغ بیٹھے ہو تو مانا پڑے, مانا کہ اس کا کیا مطلب ہے, تو انشاءاللہ انسان بہت بڑی بڑی مشکل آسان کرے گا. تو اس زیارت میں آج ہم دوسرا سبق یہ لیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کہا گیا جب امام علی نقی علیہ السلام نے تعلیم کی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و کل بات. اگر یہ فصلوات پر اللہ مسلم صلی علی محمد و آل محمد. آپ نے دیکھا جو امام نے تعلیم کیا کہ سب سے پہلے غسل, ہر چیز کا فلسفہ ہے. غسل کیوں, ہم کس کو سلام کرنے جا رہے ہیں؟ یطہرکم تطہیرہ کا سند حاصل کرنے والے کو ہم سلام کرنے جا رہے ہیں. اتنے پاک و پاکیزہ ہستیاں کو, ہم نجیس انسان گنہگار انسان سر سے پیر تک, اتنی عظیم شخصیت کو ہم سلام کریں تو جسمانی اور روحانی طور پر پاک و طاہر ہونا ہے, تاکہ انسان اس وقت توبہ کرے, غسل توبہ کرے, جسم کو بھی پاک و پاکیزہ کرے, طاہر و مطہر کرے, اور روحانی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو پاک کرے. تو انسان پہلے سے دماغی طور پہ تیار ہے کہ کتنا ادب ہے, کتنا رسپیکٹ ہے ان شخصیتوں کی, کہ غسل حکم ہے اسے کب. یہ ہمارے اماموں ہماری تربیت کر رہے ہیں. اس کے بعد کہا تو پھر ہم دیکھیں زیارت جامعہ یہ پانچ ایسی باتیں بتائی گئی ہے صفات, کہ کتنے پاک و پاکیزہ ہیں ہمارے اماموں. پہلے کہا پہلا جملہ اسلمکم اللہ من الضلل, اللہ نے ان کو بچایا ہے تمام لغزشوں سے, تمام خطاؤں لغزشوں سے اللہ نے ان کو پاک رکھا ہے, بچایا ہے. وآمنکم من الفتن, تمام فتنوں سے ان کو اپنے پناہ میں رکھا ہے, تمام فتنوں سے ان کو اپنے پناہ میں رکھا ہے. وطہرکم من الدنس, تمام نجاستوں سے جسمانی روحانی ساری نجاستوں سے ان کو پاک رکھا ہے. وأذهب عنكم الرجس, تمام رجس اور پلیدگی سے ان کو دور رکھا ہے. پانچواں جملہ وطہرکم تطہیرا, ایسا پاک و پاکیزہ رکھا ہے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. خود زیارت جامعہ گواہی دے رہی کہ کتنے عظیم پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں, اس لیے ضرور پہلے غسل کیا کر. اس کے بعد اس میں امام نے کیا کہا, کلمہ شہادتیں. کیوں کلمہ شہادتیں؟ شہادتیں اللہ کی ایک رسول کی, کیونکہ اللہ اور رسول فراموش نہ ہو جائے. جب ان کی اتنی فضیلت پڑھنے کے بعد, اتنی معرفت حاصل کرنے کے بعد, اتنے استفاض کا علم حاصل کرنے کے بعد, کہیں اللہ اور رسول دماغ سے نہ ہٹ جائے. تو اللہ کتنا بڑا ہوگا, کتنا اکبر ہے کہ جس نے ان ہستیوں کو خلق کیا ہے, ان کا خالق کی عظمت کیا. جب ان کی عظمت اتنی بلند ہے جو زیارت جامعہ میں سکھا رہی ہے, اتنی عظمت ہے, تو پھر جن خالق جس نے ان کو پیدا کیا, ان کے پیدا کیا, ان کی عظمت کیا ہوگی. انسان فوراً یہ دماغ میں رکھے, اور کہیں رسول کی شان کو نہ گھٹا دے, کہیں کسی بھی امام کی شان رسول سے بڑا نہ دے. رسول رسول ہے, خلق عظیم کا مالک ہے, اب کائنات کا افضل ترین فرد ہے, سب سے ہائیسٹ ڈگری میں ہے. تو یہ جب اماموں کی صفات کے نالج حاصل کر رہے, ہم اس کا علم معرفت حاصل کر زیارت جامعہ کے ذریعے, تو دل اور دماغ میں ہو کہ پھر تو رسول اکرم کی صفات کتنی بلند ہوگی. جبکہ امام اس معیار پہ ہے تو رسول کا معیار کیا بلند ہوگا, اس سے کتنا زیادہ بلند ہوگا, ان کا اسٹیٹس کتنا ہائی ہوگا. تو کلمہ شہادتیں, پھر امام نے کہا اللہ اکبر 100 مرتبہ, اگر گھر میں ہی ہے تو سیدھا 100 مرتبہ پڑھیں گے, پھر زیارت. 100 مرتبہ ایک برین واش کیا جا رہا ہے کہ ہیرو ورشپ نہیں اسلام میں, کوئی نسیری نہ بن جائے, اتنی فضیلت ہے, اتنا فضائل ہے, کہ انسان کہیں اللہ کو فراموش نہ کر دے. اکبر اللہ ہے. جب ان کی صفات اتنی بلند ہے, جب ان کے اخلاق اتنے بلند ہے, تو اللہ کے اخلاق کیسے ہوں گے جو جن کا ان کا خالق ہے. تو ہر وقت دماغ میں 100 مرتبہ, یعنی کتنا ہماری تربیت ہمارے معصوم کرنا چاہتے ہیں, خبردار کبھی اللہ کو فراموش نہ کرنا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اگر ہم اتنے نرم دل کا ہے, ہم اتنے رحیم ہے, ہم اتنے رحمان ہے, تو اللہ تو ارحم الرحمین ہے. اگر ہم نے آپ کریم پایا تو اللہ کتنا کریم ہے. تو یعنی ہر وقت جب اماموں کی صفات کا علم حاصل کرے تو اللہ پہلے دماغ میں آئے, پھر رسول کی صفات آئے. یہ تربیت ہے ہماری. اور پھر جو کہا کہ جیسا روزہ نظر آئے, اب زیارت کے لیے جا رہے امام کی, جو روزہ نظر آئے رک جاؤ, 30 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. کیوں؟ رسپیکٹ, ادب. ایک مینٹل انسان پریپیئر ہو جائے مینٹلی, کس کو سلام کرنے جا رہا ہے. ارے اتنا نجیس گنہگار انسان کو اللہ نے یہ شرف دیا ہے کہ امام کو جا کے سلام کرے, وہ سلامتی کی دعا دیتا ہے وعلیکم السلام. تو انسان ذہنی طور پہ تیار ہو. ادب, یہی سورہ الحجرات, یہی سورہ الحجرات سورہ الادب, آداب اور اخلاق کا سورہ ہے. رسپیکٹ, تعظیم, جتنی بلند شخصیت اتنی تعظیم زیادہ, اتنا ادب زیادہ. جیسا روزہ نظر آیا رک جاؤ, 30 مرتبہ اللہ اکبر کرو. ہم تو ساتھ پاس جانے چاہتے, ہم سمجھتے ہیں زیادہ پڑھنے کا موقع ملے گا, جلدی جلدی حرم میں جائے. 10 میں امام فرماتے چھوٹے چھوٹے قدم لے کے جاؤ, آہستہ آہستہ چھوٹے قدم لے کے جاؤ. کیوں؟ کہ تم کس ہستیوں کے پاس جا رہے ہیں. اسلام کوالٹی کا مذہب ہے, کوانٹیٹی کا مذہب نہیں کہ ہم جلدی جا کے اتنا پڑھے اتنا پڑھے اتنا پڑھے. نہیں, بھلے کم ہو مگر ادب کے ساتھ, رسپیکٹ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ. بہت عظیم شخصیتوں کے پاس آپ جا رہے ہو, 30 اللہ اکبر کہیں گے پھر چلو, پھر 30 اللہ اکبر کے رکو, پھر جب حرم میں پہنچ چکے تو 40 اللہ اکبر کرو, پھر زیارت شروع کرو, پھر 40 اللہ اکبر, پھر زیارت شروع کرو. یہ کیا سبق دے رہا ہے؟ کیا مجھے اگر زری کو چومنا ہے تو دھکا مار مار کے میں جاؤں گی؟ امام دیکھ رہے ہمیں, امام دیکھ رہے کہ امام کی کون سا عشق ہے یہ. لوگوں کے حقوق پامال کر کے دھکا مار مار کے زری کو چومنا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ رسپیکٹ نہیں, ادب نہیں ہے, یہ بے حرمتی ہے امام کی. امام کو ہم آئے ہیں سلام کرنے کے لیے اور سوچے کہ ہم ایک دوسرے کو دھکا ماریں گے, بلکہ دور سے کھڑے ہو کے امام سے مانگے, امام مجھے آنا ہے آپ کے قریب, مجھے راستہ کر دو. آپ معجزہ دیکھیں. واقعی اگر امام نے چاہا تو راستہ ہوگا, اگر امام نے نہیں چاہا تو کوئی بات نہیں, جو امام چاہے وہ ہم چاہے. مگر دھکا مار مار کے جانا یہ بے حرمتی ہے. حجر اسود کو بھی دھکا مار مار کے چومنا, یہ کون سا اسلام ہے؟ ادب ادب. یہاں امام کے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا, نو روزہ نظر آئے تو 30 اللہ اکبر, پھر رک جاؤ, پھر آگے بڑھو, پھر 30 پھر 40. ادب سکھا رہے کہ کس کے سامنے جا رہے. تو یاد رکھنا, کبھی بھی ایسی ذری مت چومنا لوگوں کا حقوق پامال کر کے, ظلم کر کے, دھکا مار کے. جو کر رہے ہیں تو ہم کاپی نہیں کرنا چاہیے. ہم کہتے نہیں دھکا نہیں ماریں گے تو ملے گی نہیں ذری. تو کیا سب ایسے کرے تو ہم بھی ایسے؟ جو اکثریت کرے ہم بھی ایسے؟ یہ ہو سکتا ہے ایسا اسلام ہے؟ تو یاد رکھنا, اکثریت تو گمراہی ہوا کرتی ہمیشہ. تو یہ ادب, یہ امام کیسے تعلیم کر رہے ہمیں. بس تھوڑی تھوڑی باتیں بتائیں گے, ہم کل آگے بڑھیں گے. اب آئے سورہ الحجرات, جو ہماری مین ٹاپک ہے. رسول شکوا پیش کریں گے قیامت کے دن. قال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے میرا رب, اے میرا پروردگار, میری اس قوم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا, اس کو پسے پشت ڈال دیا. میں زیادہ تر قرآن کی آیتوں اور حدیث کا مفہوم ہی بیان کرتی رہتی ہوں, ڈائریکٹ ترجمہ کبھی نہیں کرتی ہوں. کہ آپ کو معلوم ہو کہ میں مفہوم سامنے پیش کرتی ہوں آسانی کے لیے. تو بتا چلا کہ ہم چاہتے کہ ہم اس گروہ میں نہ آئے, کہ مسلسل ہم تدبر تفسیر تفاسیر قرآن کی اسٹڈی کرے اور عمل پیرا ہونے کی ہم کوشش کریں, تو ہماری قوم بہت آگے بڑھ جائے گی. واقعی پھر امام کا ظہور بہت جلد ہو سکتا ہے. ہمارے امام تو ہے کہ کٹا ہوا سر سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ہر وقت قرآن کی اہمیت ہمارے معصوموں نے ہمیں بتائی. تو سورہ الحجرات کی پہلی آیت کل شروع ہوئی تھی مگر وقت صحیح نہیں تھا کس آیت کا حق ادا کیا جائے. آج شان نزول دیکھنا ہے پہلی آیت. یا ایھا الذین آمنوا اے صاحبان ایمان لا تقدموا بین یدیہ اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے مومنو لا تقدموا, اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو. رسپیکٹ, ادب, فرما بداری, تقوی اختیار کرو. تقوی یاد رکھنا, اللہ سمیع علیم ہے. یہ بات تو ہو چکی کہ کتنی میٹھی انداز میں اللہ ہمیں خطاب کر رہا ہے مومن کا پانچ مرتبہ اس سورے میں. لا تقدموا پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ پہلے لا تقدموا ہے پھر ہے تقوی. یہ اسلام کا بنیادی پتھر ہے. لا الہ نہیں ہے کوئی خدا مگر الا اللہ, ایک اللہ کے پاس آؤ. تو پہلے ساری نجاست گندگی دور کرنا ہے, پہلے برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے, پھر نیکی کی طرف جانا ہے. یہی بنیادی پتھر ہے کہ ہم نیکی کے پیچھے جاتے ہیں بھول جاتے کہ کتنے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. نہیں, انما یتقوى اللہ من المتقین, ہر نیکی صاحب تقوی سے قبول ہونے والی ہے. تو اسی لیے شر سے بچنا زیادہ اہمیت رکھتے اسلام میں نیکی کرنے کے بجائے. تو لا تقدموا پہلے, لا الہ پہلے. تو میں نے آپ کو آیت الکرسی کی مثال دی مگر وقت نہیں تھا کہ اس کا حق ادا کیا جائے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم. آیت الکرسی کا مقام تو ہر کوئی جانتا ہے, نہ میرے پاس وقت ہے مگر ایک صرف حدیث. پانچویں امام کیا فرماتے ہیں کہ یہ آیت الکرسی کو ایک مرتبہ اگر پڑھتا ہے, ایک مرتبہ, تو دنیا اور آخرت ہزار ہزار مشکلیں آسان ہوتی ہیں. دنیا اور آخرت کی ہزار ہزار, یہ جملہ ہے جو مفہوم ہے حدیث کا. دو مرتبہ لفظ الف الف ہزار مرتبہ آیا, پریشانیاں دور ہوتی ہیں دنیا اور آخرت کی. اور ہزار لفظ جب آ جائے چاہے قرآن میں ہو چاہے حدیث میں ہو, اس کا مطلب انلمیٹڈ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, الف الف آیا ہے جو, اس کا مطلب اس کا کوئی حد ہی نہیں, حد ہی نہیں, اس رات کی اہمیت کی کوئی حد ہی نہیں. یہاں بھی امام نے الف استعمال کیا ہے, اتنا فوائد ہے. پھر امام فرماتے ہیں سب سے چھوٹی دنیا کی جو پریشانی دور ہوگی, چھوٹی فرماتے ہیں امام, ہزار ہزار پریشانیاں دور ہوگی دنیا کی اخروی, مگر دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی پریشانی جو دور ہوگی وہ اس کو تنگ دستی سے دور ہو جائے گی. تنگ دستی سے دور ہو جائے کیونکہ رزق اور مال میں اضافہ کرنے والا جو چیز ہے تو آیت الکرسی. اور آخر اخروی جو پریشانی دور ہوگی وہ عالم برزخ کے عذاب دور ہوگی. عالم برزخ کے عذاب سے آزادی حاصل ہوگی, نجات ملے گی. اتنی بڑی بات وہ امام کے کم سے کم یہ فائدہ, تو باقی کے کتنے فوائد ہوں گے. رسول نے کہا یا علی اس میں آیت الکرسی میں 50 لفظ ہے, ہر لفظ کے عوض میں 50 برکت انسان پہ نازل ہوتی ہے. 50 لفظ ہے اور ہر لفظ کے عوض میں 50 برکت رحمت نازل ہوتی ہے. اتنی عظیم چیز ہے آیت الکرسی, ہر نماز کے بعد حافظہ کو تیز کرنے والی چیز, کیا کیا دینے والی چیز, مگر اس کا وقت نہیں ہے زیادہ. اسی میں وہی بنیادی پتھر اسی میں ہے, خوبی ساریاں ہیں. فمن یکفر بالطاغوت, جو طاغوت کو انکار کرے, ویؤمن باللہ اللہ پہ اللہ کی طرف آ جائے, ویؤمن باللہ فقد استمسک عروۃ الوثقی, اس نے سٹرانگ ہینڈل کو پکڑ لیا, مضبوط رس مضبوط ترین رسی کو پکڑ لیا. یہ عروۃ الوثقی ہے کون؟ یہی ہمارے اہل بیت ہے, یہی تفسیر ان کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے, یہی معصوم فرماتے, یہی عروۃ الوثقی ہمارے اہل بیت ہے. اگر کسی نے طاغوت کا انکار کیا اور کسی نے انکار کرنے کے بعد اللہ کا اللہ کو ایمان لایا مضبوط والا ایمان, تو اس نے اہل بیت کا دامن کو پکڑ لیا, اہل بیت کا دامن کو پکڑ لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا، لم فساما لہا، اب یہ ٹوٹنے نہیں پائے گا، اب یہ ٹوٹنے نہیں پائے گا. واللہ سمیع العلیم، اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے. وہی جو سورہ سورہ الحجرات میں سمیع العلیم، یہی سمیع العلیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوا من الظلمات الى النور، بس ایسے مومن کا جو طاغوت سے دور ہوتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، تو اس وہ اللہ ان کا ولی ہے، اللہ ان کا مددگار ہے، اللہ ان کا گارڈین ہے، اللہ ان کا سرپرست ہے، اللہ ان کا سب کچھ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، ان کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لائے گا، اندھیرے سے نکال کے اللہ ان کو اجالے میں لائے گا. مگر پہلے یہ کس کی سبق کیا ہے، وَمَن يَقْفُرْ، یہ طاغوت کیا ہے، یہ طاغوت کیا ہے، کہ اسے انکار کرو، پہلے اسے دور ہو جاؤ. تو شیطان صرف جنات میں سے نہیں ہوتا، انسان میں سے. سورہ ناس قرآن کا آخری سورہ ہمیں سبق دے رہا ہے، من الجنت والناس، شیطان جو ہے جنات میں سے بھی ہے، انسان میں سے بھی ہے، من الجنت والناس. ہر طاغوت کا مطلب ہر وہ چیز یا ہر وہ شخص ہمیں گمراہی کی طرف لے جائے، ہمارے لیے نقصان دہ ہو، ہمیں گمراہ کرے. تو جنات میں سے بھی ہے، انسان میں سے، دوست رشتہ دار ہو، ہمیں گمراہی کی طرف لے جائے، وہی طاغوت. شیطان اور ان کے چہرے کو تو ہم جانتے ہیں کہ طاغوت ہے، مگر انسان کا طاغوت کو پہچاننا چاہیے کہ دوست میرے لیے فائدہ مند ہے، کہ یہی طاغوت ہے جو مجھے گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے. ڈش، انٹرنیٹ، یہ ماڈرن ٹیکنالوجی بہت فائدہ مند ہے، ہر ایک کے پاس میں موبائل، ابھی تو بند ہے زیادہ کی وجہ سے، کتنا فائدہ مند ہے نا. یاد رکھنا، اٹ از مور ہارم دین گڈ، بہت زیادہ فوائد ہے مگر نقصان زیادہ ہے فوائد سے. جتنی ماڈرن ٹیکنالوجی بڑھتی چلی جاتی ہے، بہت سارے فوائد، بہت زیادہ، مگر یاد رکھنا ہو، جتنے فوائد ہیں اس کے بجائے نقصانات زیادہ ہے. یہ طاغوت ہے آج کا طاغوت، کیا ہمیں گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے. ایسے ڈراماز، ایسے فلمیں، آج ہماری نئی نسل ہمارے ہاتھ سے چھوٹتی چلی جا رہی ہے. بدتمیزی، بس دوست محبتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. لباس کو ہم نے پسند کیا، جن کی زبان کو ہم نے پسند کیا، جن کے طور طریقہ کو ہم نے پسند کیا، سمارٹ کہیں گے، سب سمارٹ کہیں گے، ہے نا. یہ سمارٹنس پتا چلے گا بعد میں قبر رو قیامت، ابھی تو چل جائے گا سمارٹنس. تو پتا یہ چلا کہ یہ سارے طاغوت ہیں، یہ سارے دشمنان دین. تو یاد رکھنا، ان سارے کو جب تک ہم ومن یکفر میں نہیں آئیں گے تو خدا نہیں مل سکتا. یہ سپر اوپر اوپر کا ایمان، ایمان دل میں، یہی سورہ حجرات کی 14 آیت یہی کہہ رہے. قالت الاعراب آمنا، قل، اعراب بدی عرب کہتے ہم ایمان لائے. قالت الاعراب آمنا، اے رسول تم کو کہہ دے، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. ان کو تو کہہ دے، 14 نمبر کی آیت، کتنی نورانی آیت، 14 نمبر. عربی کہہ رہی کہ ہم ایمان لائے، اے رسول تم کو کہہ دے، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہیں، بلکہ قولوا، ان کو کہو کہ یہ کہے ہم اسلام لائے ہیں، اسلمنا. کیوں؟ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان قلب میں نہیں اترا ہے، ابھی تو تم اسلام لائے ہو، قلب ایمان میں نہیں اترا ہے. قلب کو ایمان میں اتارنا یہ عزاداری کا مقصد ہے. ہمارا ایمان اوپر ہے، قلب میں اتارنا ہے، بس ریولیوشن لانا ہے، انقلاب لانا ہے، یہی دین ہے. تو وہی میں تب آئے گا انسان، یہ ساری بےہودہ چیزیں، ہاں اگر ان کو صحیح طور پہ یوز کیا جائے. تو آج گھر گھر بزرگوں بیٹھے ہوئے مجلس سن رہے ہیں، مجلسوں سن رہے ہیں، اگر ان کا صحیح استعمال ہو تو کتنی تبلیغات اس ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے ہو رہی ہے. مگر جن کو صحیح یوز کرنا ہے وہ کر رہا ہے، مگر غلط یوز جو کر رہا ہے، اتنے غلط کہ نئی نسلیں ہمارے ہاتھ سے چھٹتی چلی جا رہی ہیں، پوری پوری تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے نسل. تو یہ یاد رکھنا ہے. اس سے بہتر ہے کچھ کوئی بات نہیں, تو فائدہ نہیں ملا مگر نقصان نہیں ملنا چاہیے. اسی لیے کہ فمن یکفر, پہلے نقصان نہیں ہونا چاہیے. کوئی بات نہیں اگر فائدہ بھی نہیں مل رہا ہے ساتھ ساتھ, اب اس سے بچتے ہیں تو نقصان سے بھی بچتے ہیں, سامنے فائدہ بھی نہیں مل رہا ہے, کوئی حرج نہیں. کیونکہ فائدہ نہ ملے اوکے ہے مگر نقصان نہیں ملنا چاہیے, بس نقصان نہیں ملنا چاہیے. تو یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا. آج سارے مراجع تکلیف کی فہرست میں جتنے مراجع ہیں ایک ہی سوال جس کو پوچھا گیا, یہ نش کے وغیرہ, نش کیبل کے بغیر, اس کے بارے میں کہا اب تمہیں یقین ہو جائے گھر والے کو کہ ہاں ان سے اخلاق خراب ہو رہے ہیں, واجب ہے گھر سے نکل. تمام کے تمام ایک ہی جواب دیا, یقین ہو جائے کہ اخلاق خراب ہو رہے ہیں ہمارے اولاد کی, گھر میں کسی بھی فرد کی, ایک فرد کی بھی اخلاق خراب ہو رہا ہے, آداب خراب ہو رہا ہے, رسپیکٹ ختم ہو رہا ہے, ادب ختم ہو رہا ہے سب, تو اس کو گھر سے نکالنا واجب ہے. اب مزید گھر میں رکھنا حرام ہے. فمن یکفر بالطاغوت, تو پہلے طاغوتوں کو ہٹاؤ پھر بیومن اللہ ملے گا, پھر اللہ یخرج من الظلمات الى النور, اللہ ظلمات سے نکال کے نور کی طرف ہمیں لائے گا. اللہ کہتا ہے ایک قدم آگے آؤ میں 10 قدم آؤں گا, ایک ہاتھ بڑھاؤ میں 10 ہاتھ بڑھاؤں گا, تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا. اتنا حوصلہ افزائی کرتا ہے, مگر وہ ایک قدم ہی تو مشکل والا قدم ہے, وہ ایک قدم ہی مشکل والا ہے, جہاد بالنفس ہے. اس کو اٹھا لیا پھر ہر چیز آسانی آسان آسانی آسان نظر آئے گی. سورہ شمس 11 قسمیں پورے قرآن میں اللہ کہیں نہیں کھایا ایک ساتھ قیدر پہ, 11 قسم جن میں 3 قسمیں خود اللہ اپنی ذات کا قسم کھا, کیا اعلان کر رہے ہیں 11 قسمیں کھا کے. فلحمہا فجورہا وتقواہا, فجور کا پہلی بات کر رہے ہیں, ہم نے الہام کیا ہے, فجور کیا ہے, تقوی کیا ہے, شر کیا ہے, خیر. پہلے شر کی بات کر رہا ہے قرآن, پھر خیر کی بات, کیونکہ شر زیادہ خطرناک ہے, خیر کے بجائے شر زیادہ خطرناک ہے, انسان کو تباہ کر دیتا ہے دنیا زندگی قبر کی آخرت کی زندگی. تو ہم نے شر کا بھی الہام کیا, خیر کا بھی دیکھا, ہر جگہ پہلے شر ہے, یہی لا الہ ہے, یہی لا الہ ہے. پہلے شر کو دور کرو, نجاست کو دور کرو, نقصان دہ چیزوں کو اپنے سے دور کرو, تو پھر اللہ سمجھ میں آئے گا. لا تقدمو واتقوا اللہ, آگے مت بڑھو ان سے بلکہ تقوی اختیار کرو. کیسے کہ نازل آیت کا نزول ناصر مکارم شیرازی تفسیر نمونہ میں لگتے اکثر مفسرین نے قرآن اس کا نزول کہا ہے خیبر کے موقع پہ, تو رسول خیبر کی تیاری کر رہے ہیں, اب اعلان کرنے کھڑے ہوئے سارے مسلمانوں کے مجمع میں کہ میں اب مدینہ میں پیچھے چھوڑ رہا ہوں, میری نیابت میں میری جگہ چھوڑ رہا ہوں. اب رسول نام دے سے پہلے ایک صحابی نے کہا فلان کو آپ رکھو, فلان کو پیچھے رکھو, آپ کے علی سے تو دشمنی ہے سب کو, حسد 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 ختم کر دیا ہے. اب آیت کا نزول لا تقدمو, رسول خود اعلان کریں کر رہے آلریڈی کر رہے ہیں, اور اس میں دخل دینا, یہ رسپیکٹ ہے رسول کی, یہ رسول کا آداب ہے. رسول مشورہ لیتے تھے بھی اور مشورہ پہ عمل بھی کرتے تھے, مگر یہاں تو اعلان کرنے جا رہی ہے اس میں دخل دینا. روایتیں بھرپور ہیں, سلمان فارسی کا سب جانتے ہیں کہ خندق میں ان کے مشورہ پہ لیا اور عمل بھی کیا, حدیبیہ میں عمر سلمہ کے مشورہ لیا عمل بھی کیا. رسول انکسار کا مجسمہ ہے, انکساری کا مجسمہ ہے, مشورہ لیتے تھے عمل بھی کرتے تھے, مگر یہاں نہ مشورہ مانگا گیا تھا نہ مشورہ عمل کرنے کا وقت تھا, خود اعلان کرے اور کوئی دخل دے کہ اس کی نمائندگی کرو, نمائندگی کرو کہ وہ پیچھے رہے آپ کی جگہ میں. آیت کا نزول ہوا, مگر علماء نے کتنی جگہ پہ بتایا کہ آیت ہم لا تقدمو میں جہاں بھی نافرمانی بھی ہو, دیکھو وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, جہاں بھی نافرمانی ہو رسول اور اہل بیت کی اللہ کی, وہ لا تقدمو میں ہے, لا تقدمو میں ہے. تو ہم نے احترام نہیں کیا ان کے حکم پہ, ہم نے ان کی قانون جو بتائے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ہم نے پیروی نہیں کی, تو یہ لا تقدمو میں ہے, ہم آگے بڑھ گئے ہیں ان سے, ہم ہماری مرضی کے مطابق چل رہے ہیں, یہ لا تقدمو میں شامل ہے. کتنی باتیں بتائی گئی ہیں, مثال کے طور پر جب رسول نے قیامت کا بیان کیا کہ قیامت میں کیا کیا ہونے والے ہیں، کچھ اصحاب اتنے گھبرا گئے کہ اپنی بیوی کے قریب جانا چھوڑ دیا، کھانا پینا بالکل کم کر دیا، زمین پہ سونا شروع کر دیا، یعنی بیسک نیسیسٹیز آف لائف کو چھوڑ دیا، ضروریات زندگی کی چیزوں کو چھوڑ دیا۔ رسول کو پتا چلا کہ فلیسا منی، تم لوگ مجھ سے نہیں ہو، میں بھی میری بیوی کے قریب جاتا ہوں، میں بھی کھاتا ہوں، میں بھی بستر پہ سوتا ہوں، یہ تم نے کیا کیا؟ لا تقدموا بین اللہ ورسول، بین یدہ اللہ ورسول، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے مت بڑھو، ہولیر دین دھاؤ، ہولیر دین دھاؤ۔ کچھ لوگ آئے رسول کی خدمت میں کہ ہمارے لیے ایسا کچھ کرو کہ ہم مقتول نسل ہو جائیں، ہمارے سے نسل ہی نہ ہو اور عورتوں کے طرف ہمیں رغبت ہی نہ ہو، تاکہ ہم دین کی خدمت کر، ہمیں دین کی ہی خدمت کرنی۔ رسول نے کہا فلیسا منی، تم لوگ مجھ سے نہیں ہو۔ دیکھا رسول سے آگے قدم بڑھائی، قصر نماز کے سب مسافر کے قانون آ چکے تھے، سب جانتے تھے یہ مسافر کے لیے روزہ نہیں ہے۔ جب 8 ہجری میں رسول جا رہے قافلہ کو لے کے فتح مکہ کے موقع پہ، راستے میں رسول رکے، ماہ رمضان کا مہینہ تھا، رسول رکے، دہر کی نماز پڑھی اور پانی منگوائے کہ افطاری ہوگی کیونکہ روزہ نہیں ہو سکتا، مسافر ہیں ہم۔ بعض لوگوں نے کہا ہم روزہ نہیں توڑیں گے، ہم روزہ نہیں، رسول کو دیکھ رہے کہ پانی پی رہے ہیں، روزہ توڑ رہے ہیں، ہم نہیں توڑیں گے، روزہ رکھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے۔ لا تقدموا بین یدہ اللہ ورسول، آگے قدم مت بڑھاؤ، یعنی رسول سے بھی زیادہ مذہبی نعوذ باللہ ہو گئے۔ آج بھی لوگ ہیں، آج بھی یہ لوگ ہیں، میں خود پرسنلی جانتی ہوں اسی کراچی شہر میں، کہ ہم تو مسافر میں روزہ بھی رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس پرانے زمانے میں تو تھا کہ مشکل بہت تھی روزہ رکھنا سفر میں، اب تو پلین وغیرہ اتنا آسان ہے، ہم تو روزہ رکھتے ہیں۔ لا تقدموا بین یدہ اللہ ورسول، ایسے ہولی اور دین داؤ، ایسے لوگ موجود ہیں کہ آگے قدم بڑھا رہے ہیں۔ کبھی بھی ہمیں شریعت میں دخل نہیں دینا چاہیے، ہماری ناقص عقل، اور کہاں کامل العقل جس نے بنانے والا، جس نے ہمیں بنایا اسی نے ہے شریعت بنائی، رسول تو لائے ہیں شریعت، بنانے والا تو اللہ ہے نا، جسے ہمیں پیدا کیا اس نے شریعت بنائی، وہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا اچھا کیا برا، ہم کون ہیں فیصلہ کرنے والے؟ کبھی کیا کیا لوگ بیان کر بولتے ہیں۔ تو پتا یہ چلا کہ آج بھی لوگ موجود ہیں، لا تقدم بین یدی رسول، یدی اللہ ورسولی، آگے قدم، بلکہ تقوی اختیار کرو، تقوی کرو، یہ تقوی نہیں ہے کہ روزہ نہیں توڑنا۔ بعض ایسے لوگ نے ماہ رمضان کا چاند نظر نہیں آیا، ابھی شعبان کی آخری تاریخ ہے، ماہ رمضان کی نیت سے روزہ شروع کر دیا، رسول کے لیے میں بھی رکھ رہا ہوں روزہ، میں تو شعبان کا رکھ رہا ہوں، ارے چاند نمودار نہیں ہوا، تم نے کیسے روزہ رکھ لیا؟ ہولی دین داؤ، رکھ دیا روزہ شعبان کے مہینے ماہ رمضان کی نیت سے، ایسے لوگ تھے۔ تو آج یہ دیکھو، یہ لا لا تقدم، امام بتا رہے دعا، ایک شخص کو تعلیم کر رہے ہیں ایمان کو مضبوطی سے رکھنے کے لیے، اس دنیا کی چمک اور دمک میں گمراہ نہ ہونے کے لیے، یہ دعا کثرت سے پڑھو، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک، سب جانتے ہیں، سب پڑھتے بھی، محمد و آل محمد، سب پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ جانتے ہیں۔ امام نے جس کو تعلیم کی اس نے کیا کیا؟ جب یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب والابصار، امام نے کہا جتنا میں نے بتایا اتنا پڑھ، لا تقدمو، یہی آیت کی تلاوت ہے، یا الذین آمنوا لا تقدمو، جتنا میں نے بتایا اسے ابصار ڈال دیا۔ اس طرح مولا علی ایک شخص کو دعا تعلیم کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ کر کے آگے بڑھنا تھا، اسے کہا لا الہ الا اللہ یحیی و یمیت، اللہ حی حیات ہے اور موت دینے والا، حی ہے اور موت دینے والا، زندگی دینے والا اور موت دینے والا اللہ ہے، یحیی و یمیت۔ اب یہ امام نے کہا یہ الفاظ تو بہت صحیح ہے، مگر جتنا میں نے بتایا اتنا ہی پر، یہی آیت کی تلاوت کی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی ایک مثال ہماری لے لے، مت آئے کی طرف جاؤں، سوا پانچ ختم کرنے کا ہے، کیوں لیٹ ہوتے ہیں نا؟ اب دیکھیں زیارت عاشورا، امام نے تعلیم کے 100 مرتبہ سلام، 100 مرتبہ لعنت، یہ مکمل ہے جو امام نے بتایا، شیخ عباس قومی جب مر جائے تکلیف سے تو ان کو کہتے تھے جتنا امام نے بتایا اتنا ہی کرو ورنہ نہیں کر سکتے، ایک لفظ کا اضافہ نہیں. مگر آج کے مراجع تکلیف ہمیں اجازت دیتے ہیں بے شرط ہمیں پتا ہو کہ کیا امام نے بتایا اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو آج علماء نے اجازت دی کہ تمہیں ایک مرتبہ پڑھنا ہے لعنت یا سلام تم تو پڑھ سکتے ہو، دس مرتبہ پڑھنا ہے تم پڑھ سکتے ہو، رجا کے نہیں آتے سب آپ کی امید میں پڑھ سکتے ہو ایک مرتبہ یا دس مرتبہ. مگر ہم لوگوں نے کیا کیا، ایک مرتبہ پڑھ کے ٹائم نہیں جی نہیں ٹائم نہیں جی نہیں. دیکھو دیکھو ہم کون اور معصوم کون، ہم نے اضافہ کر دیا ٹائم نہیں جی نہیں، ایک عربک لفظ کو رٹا دیا اور ملٹی پلائی میں نہیں جی نہیں. کیسے ہوا آپ نے پڑھا ایک مرتبہ ملٹی پلائی میں 99 کیسے ہوا؟ اور اپنے خود کے الفاظ یہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ان کے آگے قدم مت بڑھائیے، جتنا بتائے اتنا کرو. آج کے مہاراج اجازت دیتا ہے کم کرے تو رجا کی نیت سے کم کرو، مگر اپنے الفاظ تو مت ملائیے ہمارے الفاظ معصوم کے الفاظ کے ساتھ. یہ کیسے جرات پیدا ہوتی، یہ جہالت جرات پیدا کرواتی ہے نا. ایک مرتبہ پڑھو 99 کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ لا تقدموا میں آئے گا. تو پتا یہی چلا، آج مجھے جناب حور کا ذکر کرنا ہے، دونوں میں جا رہا ہے. بہت عظیم واقعہ ہے، ہمارے بزرگوں نے جناب حور کا قصہ کو ان عشرے میں ذکر کرنے کے لیے تاکید کی، بہت بڑا کارنامہ کیا ہے. جو امام کے رویہ امام کا اخلاق زیارت جامعہ میں کو دیکھو تو اس میں بھی فٹ ہو رہا ہے سورۃ حجرات آداب اور اخلاق. جو امام کا رویہ لشکر حور سے تھا اور بعد میں جو حور سے تھا، اللہ اکبر، امام کا جو نرم دل، جب انسان سوچتا ہے یہی زیارت جامعہ میں ان کے اخلاق کے بارے میں سوچتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے، تو اللہ کا کتنے اخلاق ہو. جب سورہ حجرات اخلاق کے لیے تاکید کر رہا ہے امام کا اخلاق، کتنے اخلاق نظر آ رہے ہیں حور کے لشکر کے ساتھ رویہ اور حور کے ساتھ رویہ. ایک جملہ ہے جو لوگوں کو کبھی پریشان کر دیتا ہے کہ امام نے جب حور سے کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو راستہ روکا امام کا، اس وقت نہیں کہا، پہلے تو پانی پلایا، ابھی ہم بات کرتے ہیں. بعد میں جب پانی پلانے کا اس نے کہا مجھے حکم دیا گیا کہ تمہارا راستہ کو روک لوں، تو امام نے یہ کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے. اتنے خل کے عظیم کا مالک جو دشمنوں پہ رحم کرے، دشمنوں سے بھی محبت کرے، کیوں؟ یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ سے اتنی محبت ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق سے محبت ہے. پر آج حور کو یہ کہہ رہے کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، بہت بڑا فلسفہ ہے، علماء نے بتایا ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے علم کے میدان میں آنا پڑے گا، علم کے میدان میں آنا پڑے گا. تو یہ ہے کہ حور جو تھے حقیقت میں محب اہل بیت میں سے تھے، بہت زیادہ محبت تھی ان کے اہل بیت، اور سب سے زیادہ شہزادی فاطمہ زہرا کے ساتھ اتنی زیادہ محبت تھی اور اتنا احترام تھا، حد سے زیادہ احترام تھا ان کے دل میں، دل و دماغ میں. یہ محبت جو ہوتی ہے کبھی ضائع نہیں جاتی، اس میں اتنی تقویت ہے، یہ محبت اہل بیت میں اتنی طاقت ہے، اگر کوئی کچھ مدت کے لیے گمراہ بھی ہوا تو مرے گا تو محبت اہل بیت نہیں مرے گا، پلٹے گا، ضرور پلٹے گا، اتنی طاقت ہے محبت اہل بیت میں. سچی محبت کرتا تھا، اللہ نے موقع دیا، اور کیونکہ فاطمہ کا اتنا احترام تھا تو فاطمہ کا ہاتھ کا بنایا اور رومال ان کو ہی نصیب ہوا. دیکھے کچھ مدت کے لیے ان کے کردار میں کچھ کمی آ گئی تھی، کردار میں کمی آئی تو اہل بیت سے دور ہو گئے. یقیناً جو ہمارے کردار میں کمی ہوتی ہے تو ہم یقیناً اہل بیت سے دور ہو جاتے ہیں، بھلے محبت کا اظہار کر ضرور کرتے مگر ان کے قربت سے دور ہو جاتے ہیں، اسی لیے بے سکونی بے چینی پھیل جاتی ہے. اب تھوڑا کردار میں سڑک پر گیا تھا تو دور ہو رہا تھا، امام کو پتا تھا کہ ان کے شہزادی کا مقام ان کے دل و دماغ میں کتنا زیادہ ہے. اب کسی بھی صورت میں امام کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے، ان کو اجاگر کرنا ہے، ان کو غفلت کی نیند سے اٹھانا ہے. حور تم کہاں ہو؟ تم نے کون سا راستہ اختیار کر رہا ہے؟ تم ہلاکت کا راستہ، تم خطرناک راستہ اختیار کر رہے ہو. ارے تو کیا وہ راستہ اختیار کر رہے جس فاطمہ کا تم اتنا احترام کرتے ہو، ان کا بڑے گھر کو اجاڑنے کے لیے تو تیار ہو گئے ہو؟ کیا ہو گیا ہو؟ ان کو یہ چیزیں کا اجاگر کرنا تھا، اٹھانا تھا، تو امر بھی معروف اور نہیں عن منکر پہلے نرمی سے کرنا پڑتا ہے، نرمی سے نہ ہو تو سختی سے، کبھی ڈائریکٹ سختی سے کرنا پڑتا ہے۔ امام بھی معصوم ہے، پنجتن میں شامل ہے، وہ خوب جانتے تھے کہ یہ سختی سے کرنے کا وقت ہے، کسی بھی صورت ان کو فاطمہ یاد دلانا ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں گا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے تو وہ پلٹ کے تو کیسے کہے گا کہ تیری ماں بھی تیرے غم میں روئے؟ اس کو فاطمہ یاد آ جائیں گی۔ اس کو نہیں عن المنکر کرنا ہے، ان کو اجاگر کرنا ہے۔ تو ابھی سختی سے نہیں عن المنکر کرنا پڑے گا، ان کو اٹھانے کے لیے تاکہ جنت کا راستہ اختیار کرے۔ تو امام نے اس وقت جب امام نے کہا تو یہی تو جملہ اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ اگر عرب کا کوئی بھی شخص مجھے یہ کہتا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے تو میں ضرور پلٹ کے یہی جملہ ان کو کہتا، مگر میں کیا کروں، آپ کی ماں تو فاطمہ زہرا ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ اب یہاں سے امام نے ان کو دماغ کو کھول دیا ہے۔ اب یہاں سے امام ایک لمحے کی غور و فکر کے لیے کبھی کہا ہے؟ ایک لمحے کے لیے کبھی کہا ہے؟ 70 سال کی عبادت سے افضل، یہاں سے غور و فکر کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور حور کو کبھی یہ توقع نہیں تھی کہ کبھی بھی فرزند رسول کے سامنے جنگ کی جائے، اور یہ توقع نہ تھی کبھی فرزند رسول ان کے خاندان کے ساتھ پانی بند کیا جائے، ان کو توقع نہیں تھی، کبھی امید بھی نہیں تھی، پتا بھی نہیں تھا۔ خود حیران ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو یقین تھا کہ کچھ شرائط پہ صلح ہو جائے گی، یہ سمجھ رہا تھا۔ بہت سی غلط فہمیاں تھیں، بس عزاداروں شب عاشور وہ وقت تھا کہ ان کو غور و فکر عروج میں پہنچ چکا، غور و فکر عروج میں پہنچ چکا، بالخصوص جب الاتش ہائے پیاس کی جب آواز بلند ہو رہی تھی۔ حور اتنا بے چین کہ ان کو فوجیوں دیکھ رہے تھے تو حیران ہو رہے تھے، حور اگر ہمیں پوچھا جائے کہ پورے لشکر یزید میں تھے سب سے بہادر کون ہے، ہم تیرا نام لیتے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ حور نے کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ عزاداروں ایسی عجیب بے چین، روایت بتاتے کہ شب عاشور اپنے جوان بیٹے کو بہت محبت کرتا تھا، جوان بیٹے سے ان کو لے کے خیموں کے پشت پہ آیا، کہا بیٹا کوئی آواز آ رہی ہے؟ بیٹا نے کہا تسبیح اور تحلیل کی آواز آ رہی ہے۔ کہا بیٹا اور غور سے سن، کہا ننے بچے کی الاتش کی آواز آ رہی ہے۔ کہا بیٹا سن لیا نا؟ بس بیٹے کا دل نرم کرنا چاہتے تھے، بیٹے کو شہادت کے لیے تیار کرنا چاہتے تھے۔ بس روز عاشور آیا، بیٹے کو لیا، بھائی کو لیا، چلو ہم جاتے ہیں امام کے پاس معافی مانگنے کے لیے۔ زبردست بیداری آ گئی، چلے آدھے راستے پہنچے، دو فوجوں کے درمیان گھوڑے سے اتر گئے۔ اب تعظیم ہے امام کی اور امام کے سامنے پیدل جانا چاہتے، بیٹے کو کہا بیٹا میری آخری خدمت کر لے، میرے دونوں ہاتھوں کو باندھ لے، رومال سے میرے دونوں ہاتھوں کو باندھ لے، میری آنکھوں میں پٹی لگا دے، ایک میں ہے کہ ردا اوڑھ دے، میں کیسے منہ چہرہ دکھاؤں امام کو، اتنا بڑا مجرم، میں نے امام کا راستہ کو روکا تھا، میں نے امام کا سارا پانی کا خزانہ، کتنا پانی امام کا، یہاں تو اخلاق ہے، پانی امام نے، امام کا اخلاق تو دیکھے۔ کچھ لوگ آئے امام کے پاس، صحابی اصحاب، کہ مولا ہمارے پاس سیدانیاں ہیں، ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب پانی پلائیں گے تو پانی ختم ہو جائے گا، 1000 کی فوج۔ امام نے کہا تم کیا کہہ رہے، اللہ کی مخلوق ہے، کبھی کسی کے آگے پاس آگے اللہ ہے۔ جب حور نے کہا راستہ روکنے کے لیے آیا، کہ حور یہ باتیں تو بعد میں ہوگی، حور یہ باتیں بعد میں ہوگی، ابھی مجھے یہ بتا تیرے چہرے کا یہ آنکھوں میں ہلکے کیوں ہیں، چہرہ زرد کیوں ہے، یہ جانوروں کی زبان باہر نکلی ہوئی، کہا سب پیاس سے ہے، پانی ختم، کہیں پانی نہیں ملا، تو کہا یہ باتیں بعد میں ہوگی، پہلے سب پانی پئیں گے، 1000 کی فوج کو پانی پلا رہے، کبھی اب بے زبان جانوروں کو پانی پلایا جائے گا، ارے یہ بے زبان جانوروں کو پانی پلایا جائے، وہ امام کا بے زبان بچے کو کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا۔ اتنے حد تک روایت بتاتی ہے، کہ جب ایک مالک اپنے جانور کو پانی پلا رہا تھا برتن تھا, وہ جانور اتنا پیاسا تھا تیز تیز پانی پی رہا تھا, تو ذرا سر کو اٹھایا تاکہ سانس لے, مالک نے برتن ہٹا لیا. مالک نے جب برتن ہٹا لیا, امام نے یہ منظر دیکھا, کہا تم اللہ کی مخلوق پہ کیوں ظلم کرتا ہے, پانی کو رکھنے بھلے پیٹ بھر کے پیتا ہے, یہ جانور ہے مگر اللہ کی مخلوق ہے, اس پہ ظلم نہ کر, اس کو پانی پینے دے. وہ تو اسی لیے سر اٹھایا کہ سانس لے رہا تھا. ان پہ ایک شخص علی بن طعان دیری سے آیا, کیونکہ اس کا اونٹ چلنے سے روک انکار کیا, اونٹ کو کھینچتے کھینچتے چلا آ رہا, ان کی حالت اتنی خراب تھی کہ ہاتھ میں پانی اٹھا کے پی نہیں سکتا, امام اپنے مبارک ہاتھوں سے پانی پلایا. یہ کون ہے جو جان کا دشمن ہے, جو خون کا پیاسا, یہ فوج ہے. اگر ہم ایک دوسرے پہ ظلم کریں گے کیا امام ہم سے راضی ہوں گے؟ امام کو کتنا اذیت دیتے اگر کسی پہ ہم ظلم کرتے ہیں. امام ظلم برداشت نہیں کرتا. ارے امام جانوروں کے ساتھ, دشمنا کے ساتھ, جو جان کا پیاسا ہے ان کے ساتھ ایسا رویہ پیش کر رہے ہیں, یہ ہمارا امام. ابھی حور اسی لیے تو تقویت کے ساتھ جا رہا ہے کہ ارحم الراحمین کا بیٹا ہے, میرا امام اتنا نرم دل کا ہے, اتنا بڑا مجرم ہوں مگر میرا امام مجھے معاف کرے گا. جب امام کے قدموں میں گرتا ہے حور, امام کے قدموں میں گر, امام اٹھایا سینے سے لگایا, حور کہا میری توبہ قبول ہے, میں مجھے معاف کرنا. کہا تیری توبہ قبول ہے کیونکہ سچی توبہ ہے. کہا میرا خدا مجھے معاف کرے گا. کہا تیرا خدا بھی تجھے معاف کرے گا کیونکہ تیری توبہ سچی ہے. اے ہور, تم دنیا میں بھی میرا بھائی, آخرت میں بھی میرا بھائی, یہ ساری معافی دے دیا. کہا جب یہ ہے مجھے معافی ملی ہے تو سب سے پہلے جان قربان میں کروں گا. امام نے اجازت دی. پھر کہا نہیں, اس سے پہلے میرا بیٹا, جوان بیٹا جائے گا. جوان بیٹے سے بہت محبت تھی. کہا پہلے میرا جوان بیٹا جائے گا تاکہ میرا گناہ کا کفارہ ہو جائے. امام سے بہت اصرار کیا تو امام نے اجازت دی. جوان بیٹا باپ کی رخصت ہو کے چلا, کئی واسطے میں نے جہنم کیا. روایت بتاتی ہے کہ حور بیٹے کی جنگ دیکھ رہا تھا, مگر ایسے بے چینی کے عالم میں دیکھ رہا تھا, کبھی ایک پیر پہ کھڑا ہوتا تھا, کبھی دوسرے پیر پہ کھڑا ہوتا تھا, کبھی ایک طرف وزن دے رہا تھا, کبھی دوسرے. کسی نے دیکھا کہ حور جب اتنے بیٹے کی محبت میں بے چین ہو تو پہلے آپ جاتے نا, پھر آپ شہید ہو جاتے, پھر بیٹے کو بیچتے. عجیب جملہ حور نے کہا. روایتیں بتاتی حور نے کہا, ارے مجھے بتائے کہ میرے امام کے پاس جوان بیٹا ہے, اور جوان بیٹا بھی جان قربان کرنے والا ہے, اور امام اپنی آنکھوں سے بیٹے کو ایریا رگڑتے ہوئے دیکھیں گے, اس سے قبل میں دیکھ لوں, اس سے قبل میں اپنے بیٹے کو ایریا رگڑتے ہوئے دیکھوں, تاکہ مجھے احساس ہو کہ امام کے دل میں کیا قیامت گزرے گی, تاکہ مجھے احساس ہو کہ جوان بیٹے کا داغ باپ کے دل میں کیا قیامت گزر رہی ہے. بس آزادار. جب بیٹا شہید ہوا, آواز دی باپ کو, باپ کچھ کھڑا ہوا جانے کے لیے. جب باپ وہاں پہنچا تو کیا دیکھا, امام پہنچ چکے ہیں, حور کے جوان بیٹے کا سر امام کے زانوں پہ ہے, امام کے زانوں پہ ہے. ہاں امام ان کے چہرہ خون کا چہرہ صاف کر رہے تھے. ہاں آزادارو, یہ ہمارا امام. اور آزادارو اب حور جھکا, حور جھکا کے تاکہ لاشے کو اٹھائے. ہائے میرے مولا, ہے عجیب جملہ کا, ہاں ارے جوان کا لاشا ہے, تو ضعیف باپ ہے, ارے ضعیف باپ جوان کا لاشے کو, لاشا کو نہیں اٹھایا کرتا. ارے میرے مولا, یہ جملہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ اور جوان علی اکبر کا لاشا ہوگا. ہائے روایت بتاتی ہے کہ امام نے جب علی اکبر کی لاشا اٹھانے سے پہلے میرے فرات پہ رک کیا, عباس, اے عباس میری مدد کے لیے آئے جوان کی میت. عزاداروں یقیناً جواب تو نہیں آیا نا. اب امام روایت بتاتے, امام نے علی اکبر کو اٹھایا, ارے دو قدم چلے امام بھی گرے, علی اکبر کا لاشا بھی گرا, امام زمین کربلا پہ بیٹھ گئے, خیموں کی طرف رک کیا. اے بنی ہاشم کے یتیم بچے, آؤ میری مدد کرو, ارے بوڑھا باپ اور جوان کی بھیا. اللہ پروردگار امام حسین کے مت صاحب کا واسطہ دنیا میں جو جو مصیبت زدہ ان کی مصیبت کو دور کر، جو جو مریض ہے واسطہ باب الحوائج کو شفا عاجلہ صحت کامل کر، پروردگار ملک پاکستان کو امن و امان میں رکھ، پروردگار رحمان زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ماتم حسین